मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहर खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। नूर के पैगर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है, जिसने ये दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अनसिलहुल मक़अदल मुकर्रब इंदक यौमल क़ियामा, तो उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में दुरूद और सलाम पढ़ने की तरगीब होती है, और ये दुरूद पाक जो भी हमने सुना कि जिसमें शफाअत वाजिब हो गई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हर जुमारात हफ्तावार इज्तिमा में भी पढ़वाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, ये दुरूद पाक हमें पढ़ना चाहिए और कसरत के साथ पढ़ने चाहिए। नियत कर लें, माह शाबान जो है माह दुरूद और सलाम भी है, इस महीने में भी दुरूद और सलाम की हमें कसरत करनी है। बल्कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें तरगीब दिलाई है कि रोज़ाना कम अज़ कम हम 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि माह शाबान में जो रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, तो उसको क्या बरकत हासिल होती है, क्या फजीलत हासिल होती है, उस पर क्या अताएँ होती है, उस पर क्या करम नवाजी होती है। कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि जो माह शाबान में रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, तो अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर फरमाता है जो ये दुरूद पाक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, और इससे रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हासिल होती है। फिर अल्लाह पाक उन फरिश्तों को फरमाता है कि क़्यामत तक मेरे इस बंदे के लिए दुआए मगफ़िरत करते रहो। तो नियत कर लें कि रोज़ाना इंशाअल्लाहुल करीम 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। माह शाबान में तो नियत कर लें, जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा पढ़े, जो 1200 पढ़ता है वो 1200 मरतबा पढ़े, जो 12000 पढ़ता है तो 12000 पढ़े। दुरूद पाक तो जितने पढ़ते चले जाएँ बरकतें हासिल होती रहेगी, चलते फिरते उठते बैठते। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और माह शाबान जो है ये आयत दुरूद भी एक कौल के मुताबिक इस महीने में नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दुरूद कहलाती है, तो ये भी इस महीने में नाजिल हुई। तो माह शाबान जो है माह दुरूद व सलाम भी है, और इसमें दुरूद पाक की हमें कसरत करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। नियत कर लें कम अज़ कम रोज़ाना 700 मरतबा तो दुरूद पाक पढ़ ही लीजिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, तर्जमा कंजुल इरफान, क्या तुमने इस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है, फिर वो ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता, तो उन नमाजियों के लिए खराबी है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की मामूली चीज़ें भी नहीं देते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आशिकान रसूल सूरह माउन ये मक्किया है, यानी हिजरत से पहले नाजिल होने वाली सूरतों में से एक है। इस सूरत में एक रुकू है, 7 आयतें हैं। माउन का माना है इस्तेमाल की मामूली चीज़। इस सूरत के आखिरी आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है, इस मुनासबत से इसे सूराए माउन कहते हैं। ये भी कहा गया कि ये सूरत आधी मक्का में मक्का के गैर मुस्लिम मसलन अबू जहल आस बिन वाइल वगैरह के मुतालिक नासिल हुई, जबकि इसका बाकी आधा हिस्सा अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक के बारे में मदीना मुनव्वरा में नासिल हुआ। अल्लामा बुकाई रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि सूरह माउन में बुनियादी तौर पर यह नुक्ता समझाया गया है قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے۔ قیامت میں اٹھنے کا انکار کرنا، قیامت کو نہ ماننا، محشر کے روز اٹھنے کو نہ ماننا، محشر کے روز جو حساب ہوگا، جو پیشی ہوگی، جو حاضری ہوگی، جو نامہ اعمال ملے گا، جو بندے نے کیا ہے وہ پڑھ کر سنانا، یہ نہ ماننا کہ محشر کے روز نہیں اٹھنا ہے، مر گئے معاملہ ختم ہو گیا، محشر کچھ بھی نہیں ہے، محشر کے روز کوئی نہیں اٹھنا، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا، اس کا انکار، یہ ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جھڑ ہے۔ کہ جو انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، گھٹیا کردار والا ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، جانوروں والی صفات جو انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ قرآن میں تو غیر مسلموں کو جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا، یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جانور بھی جو ہے، یہ جانور جو ہے وہ آیتیں دیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، وہ معذور ہیں، ہے نا، لیکن تم تو دیکھتے ہو، تم تو سنتے ہو، آیتیں سن رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تم سمجھتے بھی ہو، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، اس کے باوجود تم دین پر نہیں چلتے، اس کے باوجود تم ایمان قبول نہیں کرتے۔ جانور بھی جو ہے نا، جب نفع ہوتا ہے اس طرف بڑھتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے، اور تم اپنے نقصان کی طرف ہی بڑھ رہے ہو، جہنم کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پہچانتے تو تھے نا کہ اللہ کے آخری نبی ہے، جانتے تھے، پتا تھا، نشانیاں تھیں، سب پتا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ہٹ دھرمی پر یہ اڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے آخرت کے متعلق انکار کرنا، اس سے اس کے اندر کی انسان کے اندر کی انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار، یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے، اور اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی اور حرص و حوث کے دلدل میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس کو محشر میں اٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کو حساب دینا ہی نہیں ہے، جس کو یہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، جس کو یہی نہیں ہے کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنا جو کیا ہے وہ کر کے وہ بتانا ہے مجھے، اس کا حساب دینا ہے، محشر کے روز حساب تو ہوگا نا، اور جس سے حساب ہوا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں شاہ حجاز کا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، جی ہاں، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہاں، کوئی چل کر آ رہا ہوگا، کوئی گھسٹ کر آ رہا ہوگا، کوئی پیٹ کے بلا رہا ہوگا، نامہ اعمال اس وقت ہاتھ میں آئے گا، پڑھ کر سنانا ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ اب جب یہ خوف بندے کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر وہ گناہ سے بچے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی، پھر اسے جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ، اونٹوں کی گردنوں کے برابر جو بچھو ہوں گے، وہ جب بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو وہ جو ہے وہ زہر 40 سال تک ان کے زہر جسم میں سرایت کرے گا، ایسے ایسے عذابات۔ ظاہر یہ چیز بندے کو خوف زدہ کرتی ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، بندہ رحم کرتا ہے، ہاں رحم کرتا ہے، اس کو خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو قیامت کا انکار کرے گا تو اس کے اندر کیا خوف خدا پیدا ہوگا؟ تو غیر مسلم جو ہے یہ آخرت کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، قیامت میں اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، محشر کے دن کا انکار کرتے ہیں، حساب کے دن کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا، اور اس آیت کا جو شان نزول ہوا اس کی کیا وجہ بنی کہ مکہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اور اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اس نے اٹھائی تھی کہ یہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، کیوں یتیم وہی ہوتا ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، لیکن وہ جب تک نابالغ ہوتا ہے تب تک یتیم رہتا ہے، بالغ ہو گیا تو اب یتیم نہیں کہلائے گا، ورنہ تو 60 سال کا جو بزرگ ہیں ان کے والد بھی انتقال کر گئے تو پھر تو وہ بھی یتیم ہوں گے. تو یتیم وہ ہوگا کہ جو نابالغ ہو اور اس کا والد انتقال کر جائے تو وہ کیا ہوگا؟ یتیم ہوگا. تو ایک مکے کا بچہ یتیم تھا, تو ابو جہل بدبخت نے اس کو اپنی پرورش میں لیا اور اس کو جو وراثت میں مال ملا تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اس نے اپنی پرورش میں لیا اور اس کے وراثت کا جو مال تھا یہ بھی اس ابو جہل کے قبضے میں آ گیا تو اس کی اچھے سے پرورش کرتا, اس کو کھلاتا, اس کو پلاتا, اس کو پالتا, یہ چاہیے تھا نا. لیکن اس بدبخت نے ایسا نہیں کیا. یہ غیر مسلم تھا, اس کا دل حورس سے بھرا تھا, اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا, اس کا دل سخت تھا. کیوں؟ قیامت کا انکار کرتا تھا نا, قیامت میں اٹھنے کا یہ انکار کرتا تھا نا, تو اس کا دل سخت تھا, اس کو تو اٹھنا ہی نہیں تھا, حساب نہیں دینا تھا. تو اس نے اس یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے اس کے مال پر جو ہے وہ قبضہ جما لیا. اب ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور اپنا مال اس سے مانگا کہ مجھے میرا مال تو دو, مجھ پہ میرا مال تو خرچ کرو, میرا مال ہے تمہارے پاس. اس ابو جہل بدبخت نے اس بیچارے کو دھکے دے کر نکال دیا, اس کو ذلیل بھی کیا اور دھکے دے کر نکال دیا. اب جو قریش کے سردار تھے اس نے اس بچے کو مشورہ دیا کہ تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہاری مدد کریں گے, تم کو تمہارا حق دلوا دیں گے, تمہارا حصہ یہ دلوا دیں گے. اچھا, یہ جو سردار تھے قریش کے, ان کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں کر سکیں گے, یہ تو اٹھیں گے نہیں, یہ تو جائیں گے نہیں, یہ تو کہیں گے نہیں, یہ تو نہیں کر سکتے کچھ بھی, تو ان کا جو ہے وہ مذاق اڑے گا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو ہے مذاق اڑے گا. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے, اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں, ہاں اللہ پاک نے ان کو جنت کی کنجیاں دی ہے. ان کے اختیارات میں کیا نہیں ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے. ہاں سورج ڈوب چکا تھا, ہاں سورج غروب ہو چکا تھا, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا تو سورج پلٹ آیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو اثر کیا, دن کو اثر کیا یہ تاب و دعا تمہارے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات. خیر, تو وہ سرداران قریش جو تھے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ جب بچہ جائے گا اور کہے گا کہ ابو جہل نے میرا حق دبا لیا ہے, دلوا دو, تو یہ کچھ کر نہیں سکیں گے, تو ان کا مذاق اڑے گا. جب کہ ایسا نہیں ہوا. جب وہ بچہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا معاملہ پیش کیا تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے. جیسے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور ابو جہل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو بھائی یہ تو کھڑا ہو گیا, استقبال کا کیا, مرحبا کہا, اندر گیا, یتیم بچے کا مال لے کر آیا اور اس یتیم بچے کو مال دے دیا. اور سرداران قریش نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہو گیا, ہم تو سمجھے یہ اکڑے گا, ہم تو سمجھے یہ لڑے گا, ہم تو سمجھے یہ جھگڑے گا اور یہ مال تو نہیں دے گا, یہ کیا ہوا, اس نے تو مرحبا کہا, اس نے تو استقبال کیا, یہ تو اندر گیا, سامان لے کر آیا, یتیم بچے کو مال دے دیا. ابو جہل سے پوچھا کیا تو دین سے پھر گیا, تو نے دین اسلام قبول کر لیا, کیا تو ایمان لے آیا, تو تو بڑا اکڑنے والا تھا, تو تو بڑا لڑنے والا تھا, تو تو بڑا جھگڑنے والا ہے. ابو جہل نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ جو ہے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں نیزہ تھا, اور اگر میں انکار کرتا، اگر میں اکڑتا، اگر میں جھگڑتا، اگر میں لڑتا تو نیزہ مجھے پھاڑ دیتا۔ تو میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، میں نے اس یتیم بچے کا مال اس کو دے دیا۔ تو سورہ معون جو ہے اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرات الجنان میں ہے کہ ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جو یہ واقعہ ہوا تو پارہ 30 سورہ معون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو پیارے اسلام بھائی، سورہ معون میں بنیادی طور پر غیر مسلم اور منافقین کے 4 عیبوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، بخل یعنی کنجوسی۔ نمبر 2، نمازوں میں سستی اور لاپرواہی۔ نمبر 3، ریاکاری۔ اور نمبر 4، دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ تو یہ وہ بری صفات ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے، یہ وہ بری صفات ہے جو بندے کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے، اس کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے، اسے دین سے دور کر دیتی ہے، نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو بخل یہ بہت بری چیز ہے، کنجوسی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری صفت ہے۔ اور یہ اتنی بری صفت ہے کہ جو کنجوس ہوتا ہے، جو بخل کرتا ہے، تو اس بیماری کے سبب، اس مرض کے سبب اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بہت بری بری بیماریاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پر کہیں کیچڑ گر جائے، گندگی ہو، نجاست ہو، اس میں طرح طرح کے کیڑے پڑتے ہیں، یعنی وہ ویسی تو نہیں رہتی نا، اس میں سے بدبو بھی اٹھتی ہے، پھر اس میں طرح طرح کے عجیب و غریب کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اس کی خرابیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں۔ تو کنجوسی، یہ بخل، یہ وہ صفت ہے کہ جب یہ بندے کے اندر یہ چیز آ جائے تو پھر اس کے اندر ایسی ایسی برائیاں پیدا ہوتی ہے، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ بندہ مروت نہیں ہوتی، اس کی اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اس کے کردار جو ہے یہ برے ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کو احساس نہیں رہتا کسی کو، جو کنجوس ہوتا ہے نا اس کو کسی کا احساس نہیں رہتا، وہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ دوسروں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو مروت ختم ہونا یہ خود ایک اچھی چیز نہیں ہے، مروت ختم ہونا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ تو کنجوسی کا مطلب یہ کتنا گھٹیا درجہ ہے کہ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، کوئی روتا ہے، کوئی بلکتا ہے، کوئی تڑپتا ہے تو آدمی اس کو سہارا دیتا ہے، آدمی اس کو اس پر ترس کھاتا ہے، زیادہ نہیں تو ایک وقت کا کھانا دے دے گا، کچھ تو کرتا ہے نا، کوئی تڑپتا بلکتا بھوکا پیاسا آدمی آئے تو رحم تو آ ہی جاتا ہے، کوئی رو رہا ہو تو رحم تو آ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ قیامت کا انکار کرنے والا کس حد تک گھٹیا ہے کہ یہ یتیموں بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے، ہاں یہ قیامت کا انکار کرتا نہیں، کس قدر گھٹیا ہے کہ یتیموں کو دھکے دے رہا، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم پر تو ویسے ہی رحم آتا ہے، کسی کا والد نہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، دیکھ کر کتنا رحم آتا ہے، دیکھ کر کتنا ترس آتا ہے آدمی کو، یتیم بچہ ہے، اس کا والد چلا گیا، والد کا سایہ اس کے سر پر سے اٹھ گیا، ہے نا، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن نہیں، جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اتنا گھٹیا ہے کہ اسے یتیموں بے سہاروں کا بھی احساس نہیں۔ جیسے ابو جہل کا واقعہ سنا، اس نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی، پھر بجائے اس کے کہ اس یتیم کی کفالت کرتا، اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا، اس بدبخت نے الٹا اس یتیم ہی کے مال پر قبضہ جما لیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اللہ پاک کی پناہ۔ تو بہت افسوس ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یتیموں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے دل بھی سخت ہو گئے نا۔ یہ تو غیر مسلموں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے اس لیے وہ کنجوس ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، ریاکار ہو گئے، خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، یہ تو ان کا بیان کیا گیا نا قیامت کا انکار۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم قیامت کا انکار نہیں کرتے، کیسے انکار کریں گے، قیامت میں اٹھنا ہے، بالکل اٹھنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن بھول گئے نا، اب محشر کو بھول گئے، ہم حساب کو بھول گئے، ہم قیامت کے دن اٹھنے کو بھول گئے اور محشر کے روز حساب دینا پڑے گا، یہ سب ہم بھول گئے، اصل پرابلم یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب جب ہم بھول گئے تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو گیا، انکار نہیں کرتے لیکن ہماری توجہ میں نہیں ہے، ہم یاد نہیں کرتے موت کو، ہم یاد نہیں کرتے قبر کو، ہم حشر کو یاد نہیں کرتے، محشر میں اٹھنے کو یاد نہیں کرتے۔ تو اب حال دیکھو یہ ہو گیا کہ یتیم بچے کو اس کی یتیمی کا احساس دلانا، یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جبکہ اس کو احساس نہیں دلانا چاہیے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے، اس کو پیار دینا چاہیے، اس سے کوئی ایسی برائی ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور بعض خرابی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا ہے تو اس پر اس کی رعایت کرنی چاہیے تھی، ہے نا، لیکن نہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنی اولاد اور یتیم بچے کے درمیان فرق کر کے اس کا دل دکھانا تو معمول کی باتیں ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام بھائی، ایسے بھی نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر یا انجانے میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہاں یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھا رہا ہے بھائی تو، یتیموں کا مال کھانا پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے یتیم بچوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بھی کچھ فضائل سنتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائی، توجہ سے سنیں۔ ہاں، اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس پہ یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو مسلمانوں میں بہترین گھر کون سے ہیں؟ جس میں یتیم ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر کون سے ہیں؟ جس میں یتیم ہو اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، شفقت کریں، محبت کریں، نرمی کریں، پیار کریں، کھلائیں پلائیں، انہیں پہنائیں۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کو دینا بھی رائے خدا میں، یتیم پر خرچ کرنا بھی رائے خدا میں خرچ کرنا ہے، اور رائے خدا میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، رائے خدا میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم رائے خدا میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بہت بڑھتا ہے، بہت بڑھتا ہے۔ اور کنجوسی کا حل بھی یہی ہے، بخل کا حل بھی یہی ہے، کیونکہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ خرچ نہیں کرتا، وہ دیتا نہیں ہے نا، وہ دیتا نہیں، وہ کنجوس ہوتا ہے، وہ نکالتا ہی نہیں، اپنے پر خرچ نہیں کرتا، دوسرے پر کیا خرچ کرے گا، نہیں کرتا۔ اب کیا کرے، نہیں ہو رہا خرچ، تکلف کے ساتھ کرے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا شروع کرے، تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا شروع کرے۔ ہم میں بھی کتنا خرچ کرتے، رائے خدا میں کتنا دیتے، خرچ کرے، تھوڑا تھوڑا کرے۔ اب 10 روپیہ کرے، 10 روپیہ کیا ہے اس دور میں، کچھ بھی نہیں ہے، چائے بھی نہیں آتی، چائے بھی کوئی 50-60 روپئے یا 70 روپئے کی ہو گئی اب تو، ہاں روٹی 10 روپئے کی نہیں آتی بھائی، 5-10 روپئے کی روٹی کا بات ہے، لیکن کریں کرنا شروع کریں، روز کا 10 روپیہ، روز کا 5 روپیہ، آپ کریں تو صحیح، یہ کچھ بھی نہیں ہے، روز کریں لیکن کریں ضرور۔ ابھی کرتے کرتے جو ہے نا آپ رائے خدا میں دینے والے ہو جائیں گے، ہاں جو ہے وہ دل سخی ہوتا چلا جائے گا، جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، رائے خدا میں دیا کریں۔ یہ تو متقیوں کے اوصاف میں سے ایک وصف قرآن میں بیان ہوا، یہ تنگ دستی میں ہو یا مالداری میں ہو رائے خدا میں دیتے ہیں، ہاں یہ متقیوں کے اوصاف بیان ہوئے۔ ہم کہتے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بس میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو کرائے کا گھر ہے، میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں۔ ہاں بھائی تو غریب آدمی ہے، ہم نے کب منع کیا کہ تو امیر آدمی ہے؟ ہاں واقعی تیرے پاس تیرا بینک بیلنس نہیں ہے، واقعی تیرے پاس سونا نہیں ہے، واقعی تیرے پاس چاندی نہیں ہے، واقعی تو کرائے کے گھر پر رہتا ہے، تو جاب کرتا ہے، تو نوکری کرتا ہے، میرے بھائی ناشتہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا، جسم پر کپڑے بھی تو پہنے ہوئے، پاؤں میں چپل بھی تو پہنے ہوئے، جانے کا بھی تو کرایہ دے رہا ہے، آنے کا بھی تو کرایہ دے رہا ہے، بچوں کی فیسیں بھی تو بھر رہا ہے نا تو کہ نہیں بھر رہا ہے؟ بالکل۔ تو یہ پیسہ ہے جب ہر جگہ خرچ کر رہا ہے تو رائے خدا میں بھی تو خرچ کر، رائے خدا میں بھی تو خرچ کر، ہر جگہ تو پیسے خرچ کر رہا ہے، ہر جگہ تو دے رہا ہے، تو رائے خدا میں تو کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کرنا ہے نا۔ یہ متقیوں کے اوصاف بیان کے، مالداری میں ہو، تنگ دستی میں ہو، رائے خدا میں دیتے ہیں، تو رائے خدا میں دے میرے پیارے اسلامی بھائی، صدقے کی بڑی برکت ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی ایک کاش یعنی ٹکڑا ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے, اب وہ عزیز ہو یا کوئی اور ہو, یتیم بچہ ہے تو محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے اور اللہ اور رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. یہ ثواب ہاتھ پھیرنے کا ہے, یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. ہاتھ پھیرنے میں کتنی رقم لگ گئی بھائی آپ کی, ہاتھ پھیرنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو گیا آپ کا, اور ہاتھ پھیرنے میں کون سے گھنٹے گزر گئے آپ کے, 5 گھنٹے 7 گھنٹے گزر گئے کہ ہاتھ پھیرنے میں مجھے 7 گھنٹے لگ گئے, نہیں کتنا وقت لگا. ہاتھ پھیرنا ہے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے, ہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, تو جتنے بال پر سے ہاتھ پھرا اس کے بدلے نیکی ملے گی. اور یتیم کے سر پر جب ہاتھ پھیرا جائے, یتیم بچے کے سر پر, تو پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف ہاتھ لایا جائے. ہاتھ پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف ہاتھ لایا جائے. اور جو ایسا بچہ ہے جو نابالغ ہے, اس کا والد ہے, وہ یتیم نہیں, جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرے تو آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ پھیرے. یتیم کے جب ہاتھ پھیرے تو پیچھے سے آگے کی طرف, ٹھیک ہے, یوں ہاتھ پھیرنا. تو جتنے بال جو ہے وہ ہاتھ کے نیچے سے گزرے سب کے برابر ایک نیکی, ایک ایک نیکی ملے گی, اس کو نیکیاں ملے گی. جی اب یہ ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب جس پہ کچھ لگا نہیں, تو جو یتیم پر اپنا مال خرچ کرے گا, جو یتیم کی کفالت کرے گا, اس کا دل خوش کرے گا, اس کو کھلائے گا, اس کو پلائے گا, اس کو پالے گا, اس کی رعایت کرے گا, ہاں اللہ والے تو ایسے گزرے ہیں کہ ان کا دوست, اس کا انتقال ہو گیا, بچے یتیم ہیں. ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ گھر سے اپنا سودا لینے نکلتے ہیں نا روزانہ, گھر کے لیے جو لیتے ہیں, سبزی لے لی, گوشت لے لیا, جو بھی لیا, اپنے گھر کے لیے جو لیتے ہیں نا, اپنے دوست کے بچوں کے لیے وہی لیتے ہیں. اپنے گھر میں جو پہنچاتے ہیں اپنے دوست کے بچوں کے گھر میں وہی پہنچاتے ہیں, جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جاتے, جب تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جاتے, یہ ان کی کفالت کرتے تھے. جی ہاں یہ ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کتنے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, ہم کتنے بچوں کو, اب بھائی ہمارے کتنے بچے, 3 بچے, 3 بچوں کو تو پال رہا ہوں, 4 ہوتے تو کیا کرتے ہیں, چوتھے کو بھی پالتے ہی نا, 5 ہوتے تو کیا کرتے ہیں, 3 کوئی پالتا 2 کو میں نکال دیتا گھر سے, ایسا کرتے, اس کو پالتے ہی نا. تو میرے پیارے بھائی آپ یہی سمجھ لو کہ میرے 4 بچے, آپ کا بچہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آخرت کے لیے, ثواب کے لیے, نیکی حاصل کرنے کے لیے, دل کی سختی دور کرنے کے لیے, ہاں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی دور ہوتی. ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں, تو یتیم پر رحم کیا کر, اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر, ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی. دعا قبول نہیں ہو رہی, دعائیں قبول کر دی, بھائی یتیم کو کھلاؤ, یتیم کو پھلاؤ, ہاں دل کی نرمی ہے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. ہاں تو جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے تو ثواب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سورہ معاون میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا دوسرا جو عیب بیان ہوا وہ یہ ہوا کہ نماز سے غافل ہے, تو ایک یہ بھی ان کا عیب بیان ہوا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, نماز کی بھی ہمیں ظاہر پابندی کرنی ہے. ایک جو وصف اور بیان ہوا, الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں, یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. تو جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اور سب سے بڑی نعمت ہی رب کی رضا ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے, جنت میں سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ بندے کو رب کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ پاک کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے. تو جو بھی عمل کرے, نام کے لیے نہیں کرے, عزت کے لیے نہیں کرے, شہرت کے لیے نہ کرے, واہ واہ کے لیے نہ کرے, کہ یہ کس کا وصف ہے, یہ عیب کس کا ہے, جو غیر مسلم ہے, جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ ریاکار ہوتے ہیں, جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ نماز میں سستی کرتے ہیں, جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, وہ بخیل ہوتے ہیں, وہ کنجوس ہوتے ہیں. جی ہاں ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. معاون کا معنی ہے عام استعمال کی معمولی چیز. مطلب یہ ہے کہ منافقین اتنے کنجوس بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیزیں بھی مانگ لے تو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں. ہاں کسی کوئی پڑوس سے آ گیا, بھائی آلو دے دینا, نہیں ہمارے پاس جاؤ. ٹماٹر دے دینا, نہیں ہے نہیں ہمارے پاس جاؤ. تمہاری تو عادت ہو گئی, روز مانگتے رہتے ہو. بھائی تھوڑی مرچ دے دینا, ہمارے پاس نہیں ہے, نہیں ہمارے پاس جاؤ. یہ تو معمولی چیزیں, استعمال کی چیزیں, روز مرہ کی چیزیں ہیں, اس میں منع کر رہے ہو اللہ کے بندے. بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں, علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. بھلے انہیں ادھاری دے دیا کرے. اب آلو کی ضرورت مجھے 1 کلو ہے, بھائی 2 کلو لے کے رکھ دو, ہمسایا آئے گا ضرورت پڑے گی تو یہ دے دیں گے. ٹماٹر کی ضرورت ہے مجھے 2 کلو کی, 3 کلو رکھ لو بھائی, 2.5 کلو رکھ لو, کہ ہمسایا کوئی آئے گا مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو یہ دے دوں گا. ادھار دے دیں, چلو واپس وہ لوٹا دیں گے. اچھا ادھار نہیں تو ویسے بھی دے دیں تو بھی ثواب ہے. جی ہاں, تو اس طرح کی چیزیں تو ایکسٹرا گھر پہ رکھنی چاہیے. اللہ نے جس کو دیا ہے اور آپ رکھیں ایکسٹرا, دیکھو آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے, آپ کے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے, ہاں آپ کی روزی میں کتنی برکت ہوتی ہے. روزی کی برکت کے ذرائع ہیں. ہمارے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں, ہم سے کوئی مانگنے آگا ہمیں غصہ آتا ہے, پانی نہیں دیتے, پانی تک نہیں دیتے. اللہ کے بندے پانی کا تو نے انکار کر دیا, پانی پہ تیری کون سی رقم لگ گئی؟ کون سا کروڑوں روپے کا تو نے پانی خرید لیا, لاکھوں روپے کا تو نے پانی خرید لیا, کون سا پانی کی وجہ سے تیرا بجٹ آؤٹ ہو گیا؟ پانی کا منع کر دیتے. تو سخی تو وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں, اثار کرتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. تم پانی کا منع کرتے ہو یار, کیسے لوگ ہو, کیسے بے حس لوگ ہو گئے, ایسے دل سخت ہو گئے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں یعنی برا ہے؟ فرمایا پانی, نمک اور آگ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ عنہ, جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا, اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا, اور جس نے کسی مسلمان کو 1 گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اس نے گویا غلام آزاد کیا. جہاں پانی عام ملتا ہو وہاں پانی پلایا, اور جس نے مسلمان کو وہاں 1 گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو اس نے گویا اسے زندگی بخشی. ہاں اب آگ, اب آگ دیں اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا اس دور میں جو ہے وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ہوتی تھیں, اب تو گیس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر, اب کوئی ماچس بھی مانگنے آ جاتا ہے تو دے دو یار, تو وہ آگ لے کر جا کر اس سے دوسری آگ جلایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت یہ ضرورت ہوتی تھی. ہاں تو جتنا نمک دیا اس سے جو ہنڈیا بنی وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. نمک اتنا زیادہ دیا آپ نے, ہنڈیا اتنی بڑی ہے بھائی, اس کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو کھلائیں 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 پلائیں دیں, سخی بنے میرے پیارے اسلامی. فضول خرچ نہیں کریں, فضول جگہوں پر خرچ ہو رہا ہوتا, فلموں میں خرچ ہو رہے ہیں, ڈراموں میں خرچ ہو رہے ہیں, آپ دیکھو گناہ کے کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں. اب میں کیا مطلب اس وقت بیان کروں کہ کہاں کا خرچ ہو رہا ہے پیسہ, کس دن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے؟ ہر جگہ خرچ کر رہا ہے آدمی, غریبوں پر خرچ نہیں کر رہا, یتیموں پر خرچ نہیں کر رہا, مسکینوں پر خرچ نہیں کر رہا, کسی کی خیر خواہی میں خرچ نہیں کر رہا. میرے پیارے اسلام میں خرچ کر رہے رائے خدا میں. اللہ پاک ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں مدنی سوچ نصیب ہوتی ہے. شعبان کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, عطاؤں والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں درود و سلام کی ہمیں کثرت کرنی ہے, ماہ درود و سلام بھی ہے. اور شعبان نے عرض کی یا اللہ تو نے مجھے 2 مقدس مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے, رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان ہے نا, میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیرے لیے تلاوت قرآن ہے. قرآن کی تلاوت اس میں کثرت سے کریں, استغفار کی کثرت کریں, روزوں کی اس میں کثرت کریں, کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو بڑی نازک رات ہے, نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے. اب نامہ اعمال کے آخری دن چل رہے ہیں, نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا ہمارا, یہ یاد رکھیے گا. تو گناہوں سے توبہ، استغفار کا مہینہ، درود و سلام کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، الحمدللہ روزوں کا مہینہ، تو 14 شعبان بھی روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان بھی روزہ رکھنا ہے، 14 شعبان نامہ اعمال کا آخری دن ہے، نامہ اعمال کے آخری دن بھی روزہ، 15 شعبان نامہ اعمال کے پہلے دن بھی روزہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بیچ کے گناہ ہمارے معاف فرما دے گا۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک